بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 769، سورہ انعام آیت نمبر 151.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، اتلو علی اتلو ما رب حرم ربکم، میں پڑھ کر تم کو سناتا ہوں وہ چیز جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام قرار دی ہے. آؤ میں تم کو سناتا ہوں. اللہ تشرکو بھی شیئا، نمبر ون، کہ تم سب سے پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ اللہ نے خصوصی ہدایت بھیجی ہے. دوسرے نمبر پر، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نمبر تین، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، فقر و فاقے کے ڈر سے مت قتل کرو. پیدا ہونے دیتے ہی نہیں، کون پالے ان کو، کہاں سے خرچ کریں، خود ہم کو کھانے کو نہیں ملتا، ہم ان کو کیا کھلائیں گے. اس لیے اولادی کو بند کرو، یا مار دو، گولی لگا دو، یا کسی طرح سے کرو، یا جو کرو، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت منع، حرام. نمبر چار، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمان، نحنو نرزقکم وایاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. آپ کون پالنے والے ہوتے ہیں جو مار مفلسی کے ڈر سے ان کو مارتے ہیں، بچوں کو جان سے مار دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں. یہ آپ مارنے والے کون ہیں؟ ہم تم کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں، آپ کو کیوں ڈر لگا ہوا ہے؟ ولا تقرب الفواحش، اور تم بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی جملہ بے حیائی کے کام، بے شرمی والے کام، اس کو مت کرو، قریب بھی مت جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر بھی ہو یا جو پوشیدہ، کھل کر بھی بے حیائی کے کاموں میں، اس میں بھی قریب مت جاؤ، اور جو پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہیں ان کاموں کے قریب ہی مت جاؤ. ولا تقتلوا النفس التي، اور تم ان جانوں کو مت قتل کرو، اس جان کو مت قتل کرو، التي حرم الله، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. کسی انسان کو مارنا جائز نہیں ہے، کسی کی جان نکالنا جائز نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، یہ مت کرو. الا، ہاں، بالحقی، حق کے راستے سے ہو تو ٹھیک ہے. حق کا راستہ کیا ہے؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اب اس کے عوض میں اور اس کے بدلے میں اگر اس کی جان ماری جا رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن خامخواہ کوئی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے اور اس کی جان نکالتا ہے، یہ حرام ہے. ذالکم وصاکم بہ، یہ سب وہ باتیں ہیں جس کو اللہ نے تمہارے لیے وصیت فرمائی ہے، تاکید کے ساتھ فرمائی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ حاصل کر لو، تاکہ تم سمجھو، عقل رکھو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ترجمہ آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 احکام آئے ہیں. ابھی تو یہاں 5 بلکہ 6 ہو گئے اور آگے آئیں گے. یہ احکامات اللہ کی طرف سے بہت اہمیت والے ہیں، کل اس کی تفصیلات ہم نے بیان کر دی. صرف اتنا ہم اس کی تاکید اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے آپ سے عرض کرتے ہیں کہ توریت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی تھی تو فرماتے ہیں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ، ہم نے دیکھا بسم اللہ کے بعد جو آغاز ہوا ہے توریت کا وہ انہی 10 احکامات پر ہوا ہے. یہی باتیں تھیں، شرک مت کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرنا، اور فلاں کام مت کرنا، قتل مت کرنا، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ مارنا، بے حیائی کے کام مت کرنا، یہ حرام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو اختیار تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ دیتے کہ یہ کام بالکل نہ کرنا اور یہ حرام ہے، ہر جگہ کہتے، لیکن ایک ہی جملے میں پہلے سنا دیا، ما حرم ربکم علیکم، تمہارے پروردگار نے جو سی چیزیں حرام قرار دی ہیں ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، آؤ، یہ کہہ کر پھر اس کے بعد یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، ایسا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا انداز جو ہے اس کے پیچھے سینکڑوں حکمتیں ہوتی ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا ایک دم آرڈر، یہ نہیں کہا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرنے کی بھی تعلیم دی گئی، اور نافرمانی سے اور ان کو تذیت اور تکلیف دینے سے بچنے کا تو خود بہت اس کے ساتھ حکم ملی گیا. اگر یک طرفہ بات ہوتی کہ والدین کو تکلیف مت دو اور ان کو اذیت مت پہنچاؤ، تو کوئی سوچنے والا سوچ سکتا تھا والدین کو اذیت پہنچانے سے منع کیا ہے، نارمل ایسے ہی زندگی ان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، نہ بہت زیادہ ان کے ساتھ مہربانی کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنے والا سوچ سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا کرو بھی نہیں کہا، حسن سلوک، بڑھیا طریقے سے پیش آؤ، جتنا آخری درجے میں والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا طریقہ کر سکتے ہو یہ طریقہ اپناؤ. اب یہ لفظ کہتے ہی اچھے کام کے کرنے کا بھی حکم مل گیا، اور ان کو تکلیف پہنچانے والے جتنے کام ہیں ان سب سے بھی روکنے کے لیے خود بہت بات کھل گئی. تو سینکڑوں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. یہ سب کام وہ ہیں کہ یا تو کرنے کا حکم ہے، آرڈر ہے، یا جن کاموں سے روکنے کا اللہ نے منع کیا ہے وہ حرام کام. لیکن یوں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ نہیں بتایا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے. دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 10 احکام کو بتانے کے لیے طریقہ اختیار کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یوں فرمایا اے پیغمبر کہہ دیجئے آؤ، تعالو. تعال کا لفظ عربی میں یہ خاص پس منظر رکھتا ہے، خاص موقع رکھتا ہے، ہر جگہ آؤ آؤ نہیں کہہ سکتے ہم. ایک آدمی بلندی پر کھڑا ہے، یہ دیکھیے اس کا استعمال عربی میں کیسے ہوتا ہے، تعال کے معنی آؤ، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، تعالو، تم سب آؤ. ایک آدمی اونچائی پر کھڑا ہے، کسی منزل پر کھڑا ہے، کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہے، اور لوگ نیچے ہیں، تو اس موقع پر کہا جائے گا تعالو، آؤ آؤ، دیکھو تم بلندی پر آؤ، تم شرافت کو پانے کے لیے آؤ، تم عزت کو حاصل کرنے کے لیے آؤ، ہم جو تم کو دعوت دے رہے ہیں اس میں سراپا شرافت ہے، بلندی ہے، اور تمہاری عزت کی چیز اس کے اندر ہے، آؤ آؤ، ہم بھی اونچے ہیں، جس چیز کی طرف ہم تم کو بلاتے ہیں وہ بہت اونچی چیز ہے، بلندی اور شرافت والی چیز ہے، بلند مرتبے والی چیز ہے، تم بلند مرتبے پر پہنچو گے، آؤ. یہ ہے درحقیقت اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ لوگوں اگر تم ان باتوں کو اپناؤ گے تمہیں شرافت نصیب ہوگی، بلندی اور رتبہ نصیب ہوگا، تم بھی بہت اونچے مقام پر پہنچو گے. اب کان کھڑے ہو جاتے ہیں، او ہو، کیا آخر ایسی بات ہے جس کو اپنانے سے انسان کو بلندی اور بڑا اونچا مرتبہ ملتا ہے؟ یہ لفظ تعالو، اس کے اندر وہ کمال اللہ نے رکھا ہے. اتلو علیکم، میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کی وہ آیتیں جس میں اللہ نے تم کو بہت سی چیزوں سے اللہ نے تم کو بہت سی چیزیں حرام قرار دی. اصل میں بات پہلے سے یہ بھی چل رہی ہے کہ مشرکین نے خاص طور پر اپنے تئیں بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا اور حرام کو حلال کر دیا تھا. اس کی تفصیلات اللہ سنا رہا ہے کہ تم کو اختیار نہیں ہے کسی چیز کے حرام قرار دینے کا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ جس کو حرام کرتا ہے وہی چیز حرام رہتی ہے، پھر اس کو کوئی دنیا کی طاقت حلال نہیں کر سکتی. اور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے پھر تم کو حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے سنو کون کون سی چیز تمہارے اوپر حرام ہے، ہر چیز کو اپنے تئیں کسی کو حلال کسی کو حرام یہ تم کو کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے اس تفسیر کو سنو کیا کیا چیزیں اللہ نے تم پر حرام قرار دی. اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا اللہ تشرکو بھی شے، بہت اہمیت والی. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں کیا کیا وصیتیں فرمائی تھیں، ان وصیتوں کو لکھ کر آپ نے اس پر مہر لگا دی تھی، تو وہ یہ 10 باتیں تھیں. اگر امت اس 10 بات پر آ جائے تو اس کے کیا کہنے، اس کے بلند مرتبے کے کتنے بلند رتبے پر پہنچے گا وہ آدمی جو ان 10 باتوں کو استعمال میں لے آئے، عمل پر اپنی زندگی کے اندر عمل اس پر کرے. پہلی چیز اس میں سے ہے کہ اللہ تشرکو بھی شیئا، کہ تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت ٹھہراؤ. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک مت کرو. اللہ کے لیے آپ عبادت کریں، کسی اور کے لیے عبادت نہ کریں. ماتھا جھک رہا ہے جانور کے سامنے، گائے کے لیے پوجا کر رہے ہیں اور بتوں کے لیے کر رہے ہیں، سورج کے سامنے، چاند کے سامنے، کسی سے بھی فائدہ نظر آیا اس کے سامنے ماتھا جھکا رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کے ساتھ عبادت کرنا جائز نہیں ہے. یہ عبادت یہ شرک ہوگی غیر اللہ کے ساتھ عبادت. عبادت صرف اللہ. ایسے ہی جملہ اطاعت اور جملہ فرمانی، فرما برداری، یہ صرف اللہ کی ہے. اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی دوسرے کی اطاعت جائز نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہ کام کرو میری خوشی اس میں ہے، اب آپ دوسرے کو خوش کرنے کی پالیسی کر رہے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ شرک ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں، آپ دوسرے کی بات کا لحاظ رکھ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ دوسرے کو شریک قرار دینا یہ بھی شرک ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ قادر ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، اللہ کے علم میں ساری چیزیں محیط ہیں. یہ صفات اس میں اگر آپ کسی دوسرے کو بھی شریک مانتے ہیں، نہیں فلاں بزرگ صاحب بھی اس معاملے میں اللہ کے شریک ہیں، نعوذ باللہ، ان کو بھی قدرت ہے، ان کو بھی علم ہے اور وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اب گئے آپ کا ایمان گیا، شرک ہے. عبادت میں اللہ کے کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو سمجھ لیجئے، شرک صرف سمجھتے نہیں ہو ادھر ادھر کی اڑا دیتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں، شرک سمجھ لیجئے کیا چیز ہے، یہ بلا کیا ہے. اللہ کی عبادت میں کسی کو دوسرے کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہاں تک کہ اللہ کی صفات میں بھی کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے. فلاں سے کام ہو سکتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں تو یہ شرک ہے. کام بنانے والا صرف اللہ ہے. نفع نقصان، عزت ذلت، موت حیات، اچھائی برائی، کسی کی بننا اور کسی کی بگڑنا، یہ سب اللہ کے اختیار. اس میں اگر کسی دوسرے کو بھی آپ سمجھتے ہیں ساجی ہے، سہیم اور شریک ہے، یہ شرک ہے. پیدا کرنے والا وہی ہے اللہ ہی. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کوئی بزرگ اور کسی کوئی پیر پیدا کر سکتا ہے اور جا کر اس کے قبر کے سامنے مانگتے ہیں مجھے بچہ دو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ نہیں ٹھہرا رہے ہیں؟ بچہ دینا بچی دینا یہ کس کے اختیار میں؟ جا کر مانگتا ہے آدمی اور سمجھتا ہی نہیں ہم شرک کر رہے ہیں، یہ شرک نہیں تو اور کیا؟ صاف صاف بات، قدرت کی، اللہ تعالیٰ کو قدرت ایسی حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں ہے، آپ دوسرے کو بھی اسی طرح کی قدرت میں شریک سمجھتے ہیں، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے برابر کسی کی قدرت ہے؟ تو آپ پھر وہ قدرت اللہ کو ہے تو اسی کو ماننا چاہیے اور اسی کو پکارنا چاہیے، پھر کسی اور کو پکارنا شرک ہے. اللہ کو جو علم ہے کسی اور کو وہ علم نہیں ہے. کمال قدرت اور کمال علم، آخری درجے کا علم جو کسی اور کو حاصل نہیں، اگر آپ اس علم میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک سمجھتے ہیں، وہ بھی ہے اس کو بھی علم ہے، یہ شرک ہے. ساری عبادتیں تباہ ہو گئیں، ایک لخت ختم ہو گئی، کوئی اللہ کو پسند نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، شرک ہے. عیسائی کرسچن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہ شرک ہے. کوئی بھی کرے، مشرکین نے، مکے کے مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں قرار دی فرشتوں کو، یہ شرک ہے. کسی نے کوئی صورت اور مورت بنا کر اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے طرح سے پوجنا شروع کیا ہے، شرک ہے. کسی کے سامنے جا کر اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نظریں چڑھا رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، یہ شرک ہے. اللہ کی صفات میں اور اس کی قدرت میں کسی دوسرے کو بھی برابر اور اکول سمجھ رہے ہیں، یہ شرک ہے. اور جہاں شرک پیدا ہو گیا ساری زندگی برباد ہو گئی، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. اس کو ایک چیز سمجھنے کی، اور صاف فرمایا جو شرک کرے گا اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، ہمیشہ کی جہنم. اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہو سکتی، وہ جنت پہ جائے گا. لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، جائے گیا تو بھی واپس آئے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. اور ایسے ہی فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور گھمن ہوگا، غرور ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. یہ چیز ایسے ہی شرک اصغر سے بھی بچنا ہے، شرک اکبر سے بھی. شرک اکبر تو یہی شرک جس کو ابھی ہم نے آپ کو سمجھایا، اور شرک اصغر ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کیا مطلب ہے اس کو، اللہ کے ساتھ دوسرے کو خوش کرنے کی پالیسی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کوئی کرتا ہے، اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا. ایک بڑا شرک جو یہ ہے اور ایک چھوٹا شرک یہ ریاکاری ہے. ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری اس سے حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ.